کئی خون شہادت نے لکھا یہ جسم انہیں دکھلائیں گے. اب عشق میں ان کی خاطر ہم آنکھوں سے لہو برسائیں گے. اب عشق میں ان کی خاطر
Hello. بلبل کو نہ تو
کو میری غسل نہ دو، بس خون میں لتڑی رہنے دو، تم لاش کو میری غسل نہ دو، بس خون میں لتڑی رہنے دو، کل خون شہادت میں لتڑا، اثر کو جو تو نے دولت غم بخشی ہے بغیر تیر خدا، اثر کو جو تو نے دولت غم بخشی ہے بغیر مجالس ابرار جو ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات ہیں، اس سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ خشوع فی الصلاۃ کا حاصل قلب کا حق تعالی کی عظمت کے استحضار کے ساتھ حق تعالی کے سامنے جھک جانا ہے. خشوع کہتے ہیں دل کے اہتمام کو، خضوع کہتے ہیں جسم کے اہتمام کو، جسم ساکن رہے. خشوع کے معنی ہیں اے خائفون ساکنون، دل متوجہ رہے اللہ کی طرف اور اللہ کے خوف سے ڈرتا رہے، اور جب نماز میں کھڑے ہو اور ساکن جسم ساکن رہے، جسم ہل نہ رہا ہو، کہیں کھجا رہے ہیں، کہیں کپڑے درست کر رہے ہیں، کہیں ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں. تو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز، اس کا حاصل قلب کا حق تعالیٰ کی عظمت کے استحضار سے حق تعالیٰ کے سامنے جھک جانا ہے. اور اگر جسم کے تمام اعضاء جھک گئے اور قلب نہ جھکا تو اس کی مثال ایسی ہے کہ ایس پی کسی تھانے پر معائنے کے لیے گیا, وہاں چوکیدار اور سپاہی بادب کھڑے ہیں اور تھانے دار صاحب لاپتہ ہیں, بس ایسی صورت میں کیا ایس پی خوش ہوگا؟ یعنی ایس پی کی دل کی مثال ایس پی کسی ہے کہ ایس پی گیا اور تھانے دار موجود نہیں, سارے سپاہی موجود ہیں, پورا عملہ موجود ہے, لیکن تھانے دار نہ ہو تو یہ کیسا تھانہ ہوگا؟ ایس پی اس کے معائنے سے خوش نہیں ہوگا. اسی طرح اگر دل نہ چکا ہوا ہو اللہ کے حضور نماز میں تو پھر یہ کیسی نماز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ ایسی نماز سے خوش نہیں ہوں گے. حضرت فرماتے ہیں کہ اس مثال سے یہاں کے احباب اور بعض اہل علم کو بہت نفع ہوا, دل کے حاضر رکھنے میں یہ مثال بہت نافع ہے. خیالات آ جاتے ہیں, اگر خیالات آ رہے ہوں تو اس سے خود سے آنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا, بار بار اپنے دل کو اللہ کے حضور حاضر کرتے رہنا چاہیے, نماز کی خشوع کے لیے کافی ہے بار بار اپنے دل کو حاضر کرنا. حضوری فرض نہیں ہے, احضار فرض ہے, یعنی دل کو حاضر کرنا فرض ہے. دل لگے یا نہ لگے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے, دل کو حاضر کرنا اختیار میں ہے, دل کو حاضر کرنا فرض ہے. ارشاد فرمایا, وذکر فإن الذکرۃ تنفع المؤمنین. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نصیحت فرماتے رہے, یہ نصیحت کرنا ایمان والوں کے لیے نفع بخش ہے. اب چونکہ واعظ بھی مومن ہے اس لیے اس کو بھی نفع ہوتا ہے, جو بیان کرنے والا ہے واعظ کر رہا ہے وہ بھی تو مومن ہے, وہ بول بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے دین کی بات, تو اس کو بھی نفع ہوتا ہے. ارشاد فرمایا کہ ہر فتنے کے بانی کو غور سے فکر کیجیے تو یہی معلوم ہوگا کہ یہ کسی بڑے کے زیر تربیت نہیں رہا. جب آدمی بے لگام ہوتا ہے اور کوئی اس کا مربی اور بڑا نہیں ہوتا تو بگاڑ شروع ہو جاتا ہے, جاہ اور مال کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے. ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب نے اشکال کیا کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے یہاں اصلاح کے لیے آنے والے کو چائے تک بھی نہیں پلائی جاتی تھی, تو کیا تعجب ہے کہ جج کے پاس, وکیل کے پاس, ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو کیا وہ چائے پلاتے ہیں, بلکہ فیس بھی دینی پڑتی ہے. ان خدام دین کا احسان ہے اگر چائے بھی پلا دیں, اگر رہنے کا انتظام کر دیں, ورنہ جسمانی معالج کے یہاں جائیے تو ڈاکٹر فیس اور کمرہ رہائش کا کرایہ بھی وصول کرتا ہے. ارشاد فرمایا کہ ایک صاحب نے اشکال کیا کہ حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اصلاح کے لیے آنے والوں کو چائے تک بھی نہیں پلائی جاتی تھی, تو کیا تعجب ہے جج کے پاس, وکیل کے پاس, ڈاکٹر کے پاس جب آپ جاتے ہیں تو کیا وہ چائے پلاتے ہیں, بلکہ فیس بھی دینی پڑتی ہے. ان خدام دین کا احسان ہے اگر چائے بھی پلا دیں, اگر رہنے کا انتظام کر دیں, ورنہ جسمانی معالج کے یہاں جائیے تو ڈاکٹر کی فیس اور کمرے کی رہائش کا کرایہ بھی وصول کرتا ہے. ارشاد فرمایا کہ صالحین کی وردی اور لباس میں محبوبیت ہے, جس طرح پوسٹ مین کی وردی میں محبوبیت ہے اور پولیس مین کی وردی میں نہیں. میں پیرس گیا, انگریز افسر نے سب کی تلاشی لی اور میں طالب علموں کی وضع میں تھا, ہماری تلاشی نہ لی اور ادب سے کہا تشریف لے جائیے. ارشاد فرمایا کہ صالحین کی وردی اور لباس میں محبوبیت ہے, جس طرح پوسٹ مین کی وردی میں محبوبیت ہے اور پولیس مین کی وردی میں نہیں. میں پیرس گیا, انگریز افسر نے سب کی تلاشی لی اور میں طالب علموں کی وضع میں تھا. یہ حضرت نے فنائیت میں دیکھیے کہ اپنے کو طالب علم لکھا ہے کہ میں طالب علموں کی وضع میں تھا, یہ نہیں فرمایا کہ میں اللہ والوں کی وضع میں تھا یا بزرگوں کی وضع میں تھا. ایسی تواضع اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے. تو فرمایا کہ میں طالب علموں کی وضع میں تھا, ہماری تلاشی نہ لی اور ادب سے کہا تشریف لے جائیے. اس بات کا تو تجربہ مجھے خود بھی بہت دفعہ ہو چکا ہے, کیونکہ میرا سفر رہتا تھا بیرونی ممالک میں تجارت کے لیے, تو جب بھی اپنے شیخ کے اس طرح سے کرتا لمبا اور پاجامہ اور ٹخنا کھلا ہوا الحمدللہ سر پہ اپنے شیخ کی نشانی ٹوپی لگا کے ہمیشہ سفر کیا، تو جب بھی دیکھا تو میرے ساتھ امتیازی سلوک رہا لوگوں کا، انگریزوں کا بھی ہر طرح سے انہوں نے جو ہے وہ اس لباس کا، اس وضاقتہ کا احترام کیا، داڑھی کا احترام کیا. جن لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ وہ داڑھی والوں سے نفرت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، 99% جھوٹ اور مکاری ہے. مکاری یہ ہے کہ جو لوگ یہ باتیں مشہور کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی ہماری طرح داڑھی کاٹ دیں، ہماری طرح شیطان بن جائیں. ان کی یہ مکاری ہوتی ہے کہ کوئی داڑھی والا نہ رہے تاکہ کوئی ہم سے نہ پوچھے کہ تم نے داڑھی کیوں نہیں رکھی، اس نے کیوں رکھ لی. ہمیشہ دیکھا کہ داڑھی کا، ٹوپی کا اور اس لباس کا وہ احترام کرتے ہیں، خدا تعالیٰ ان کے دل میں ڈال دیتے ہیں. اگرچہ اسلام دشمن بھی ہو لیکن ان پر اللہ تعالیٰ روب ڈال دیتے ہیں اسلام کا، اور بزرگوں کی وضاقتہ کا روب ڈال دیتے ہیں، اور وہ پھر مجبور کیے جاتے ہیں کہ وہ اس وضاقتہ کا احترام کریں. خدا تعالیٰ ان کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے، جیسا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا بھی فرمائی ہے. سنت ہے یہ کہ جب کسی بستی میں جائے تو وہاں یہ دعا کرے، اللہم ارزقنا جناحا وحبب الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا، کہ اللہ ہمیں اس میں برکت دیجئے اور اس شہر میں برکت دیجئے، اور ہم کو اس شہر والوں کے نزدیک محبوب کر دیجئے، شہر والوں کے نزدیک محبوب کر دیجئے، اور اس شہر کے نیک لوگوں کی محبت ہمیں عطا فرما دیجئے. تو فرمایا کہ ایک تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا بھی ہے، اس دعا کی برکت سے شہر والے تو ہم سے محبت کریں گے. محبت کیا کریں گے؟ محبت کرنے پر مجبور کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جب کوئی شخص اللہ والا ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، خدا تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو. اور جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کو منادی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو. لہذا فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر جب فرشتے محبت کرتے ہیں تو مخلوق میں بھی اس کی محبت الہام کر دی جاتی ہے، کیونکہ فرشتے لوگوں میں، مخلوق میں نیک باتوں کا الہام کرتے ہیں اور اس کو گناہوں سے بچانے کا الہام کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ضمیر نے گوارا نہیں کیا. درحقیقت وہ فرشتے ہوتے ہیں جو الہام کرتے ہیں دل میں نیکی کا راستہ اور گناہ سے بچنے کا الہام کرتے ہیں. تو اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، تو فرشتے جب محبت کرتے ہیں تو مخلوق کے دلوں میں بھی اس کا احترام ڈال دیتے ہیں. فرشتے الہام کرتے ہیں کہ یہ شخص اللہ کا محبوب ہے، اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور جو آدمی برا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں میں اس سے بغض رکھتا ہوں، تم بھی اس سے بغض رکھو. جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں میں منادی کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص سے بغض رکھتے ہیں، تم بھی اس سے بغض رکھو. اور پھر وہی فرشتے اس کے بغض کا الہام کرتے ہیں مخلوق میں، لہٰذا مخلوق میں وہ رسوا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے جو ہے یہاں معاملہ ہے کہ یہ محبوبیت جو ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور دشمنوں کو بھی خدا تعالیٰ محبوبیت ڈال دیتے ہیں. اسی لیے میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ دعا جو ہے حکمت سے بھری ہوئی ہے، اور کون سی ایسی دعا ہے جو حکمت سے بھری نہ ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے تو تمام شہر والوں کی محبت مانگی، مگر دوسروں کے لیے، شہر والوں کے لیے صرف ان لوگوں کی محبت مانگی جو نیک ہیں، یعنی نیک لوگوں کی محبت مطلوب ہے، برے لوگوں کی محبت نہیں مانگی. یہ نہیں فرمایا کہ سارے شہر والوں کی محبت مجھے دے دے، سارے شہر والوں کو میری محبت دے دے، یہ تو مانگا، لیکن شہر والوں میں سے جو نیک ہیں ان کی مجھے محبت دے دے، برے لوگوں کی محبت نہیں مانگی. تو اس طرح سے جب آدمی اللہ تعالیٰ کو راضی رکھتا ہے، تقویٰ سے چلتا ہے اور وضاقتہ اپنی اسلامی رکھتا ہے، تو خدا تعالیٰ مخلوق کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ محبت اور احترام کا معاملہ کرے. کبھی بھی الحمدللہ میرے ساتھ کوئی بدسلوکی تو دور کی بات ہے جو لوگوں نے مشہور کر رکھا ہے. ہمیشہ جو ہے میرے ساتھ تو میں یہی کہوں گا کہ وی آئی پی معاملہ کیا کہ جہاں لائنیں لگی ہوئی تھی وہاں مجھے خود ہی لائن افسر نے لائن سے نکال کے مجھے جلدی میرا کام کر دیا. بہرحال ہمیشہ دیکھا تو یہ سب شیطان کی طرف سے دھوکے بازیاں ہوتی ہیں اور وہ پریشان کرتا ہے اور خوف زدہ کرتا ہے کہ تم داڑھی رکھ لو گے تو کیسے لگو گے, لوگ کیا کہیں گے, اور ایسا لباس پہن لو گے تو لوگ کیا کہیں گے, تمہیں مولوی کہیں گے. مولوی کہیں گے تو مولوی تو بہت ہی عزت کی بات ہے. اب یہ اور بات ہے کہ ہماری عقل میں فطور آ چکا ہو خدا نخواستہ تو پھر ہم مولوی کے نام سے شرم کھائیں گے, اور اگر عقل صحیح ہوگی تو خوش ہوں گے کہ ہمیں اچھا خطاب ملا. مگر آج کل تو حال یہ ہے کہ کسی کو اچھا خطاب دو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے. جیسے بادشاہوں کا کام ہوتا ہے کہ بعض بادشاہوں کا مزاج عجیب ہوتا ہے, ان کو گالی دے دو تو وہ خوش ہوتے ہیں اور سلام کرو تو ناراض ہو جاتے ہیں. تو ہمارا بھی مزاج عقلیں ہماری خراب ہو چکی ہیں. اگر کوئی مولوی کہے تو خوش ہونے کے بجائے ہمیں شرم آتی, سر جھکا لیتے ہیں کہ ہمیں مولوی کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے. ارشاد فرمایا کہ صالحین کی وردی اور لباس میں محبوبیت ہے جس طرح پوسٹ مین کی وردی میں محبوبیت ہے اور پولیس مین کی وردی میں نہیں. میں پیرس گیا, انگریز افسر نے سب کی تلاشی لی اور میں طالب علموں کی وضع میں تھا, ہماری تلاشی نہ لی اور ادب سے کہا تشریف لے جائیے. ارشاد فرمایا کہ دینی اساتذہ کرام کا لباس صلحاء کا ضرور ہونا چاہیے تاکہ عوام سے امتیاز ہو. پولیس اور پولیس افسروں کی وردی میں فرق ہوتا ہے. ہمارے ایک ماسٹر صاحب جو عالم نہیں ہیں ایک عالم صاحب کے ساتھ سفر کر رہے تھے. عالم صاحب صلحاء کی وضع و لباس میں نہ تھے. عوام ماسٹر صاحب سے مسافہ کرتے رہے کیونکہ وہ صلحاء کی وضع میں تھے اور عالم صاحب کو کوئی پوچھتا بھی نہ تھا. ایس پی وردی میں نہ ہو اور پولیس کا سپاہی وردی میں ہو تو کس کی وقت ہوگی؟ ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک سرکاری کلام ہے, اس کی خدمت سرکاری خدمت ہے. سرکاری وظیفے سے سرکاری توجہ اور اعانت ہوتی ہے. دعوت الحق کا 3.5 لاکھ سالانہ کا خرچہ ہے. حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے نہایت آسانی سے انتظام ہو جاتا ہے اور اب تک 4,000 بچوں سے زائد ناظرہ کر چکے ہیں اور 400 بچوں سے زائد حفظ کر چکے ہیں. ارشاد فرمایا کہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام سے مسافرہ کے وقت ہاتھوں کے دھونے کا حکم نہیں دیا گیا, لیکن کھانے کا یہ اکرام کہ کھانے سے قبل ہاتھ دھونا سنت قرار دیا گیا. اس سے معلوم ہوا کہ رزق کا کتنا اکرام ہے. اور ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے جب بیٹھے تو تولیے یا رومال سے نہ پوچھے تاکہ یہ ہاتھ دھلنے کے بعد ہی رزق ہی سے لگیں. دسترخوان پر جو کھانے کے ذرات گریں ان کو اٹھا کر کھا لیں یا چیمٹیوں کے بلوں کے پاس ڈال دیں, اس طرح سے ڈالے کہ کسی انسان کو اس سے تکلیف نہ ہو, کیونکہ انسان قیمتی ہے اور انسان کو تکلیف دینا گناہ ہے. ویسے جانوروں کو بھی تکلیف دینا گناہ ہے, لہٰذا اگر کہیں ایسی چیز کو ڈالے تو یہ خیال رکھے کہ کسی آنے جانے والے کو یا وہاں رہائشی کو تکلیف نہ ہو. کسی کے گھر کے آگے چیمٹیوں کا بل ہے اور اس میں روزانہ کھانا ڈال دیں تو بیچارے کو کتنی تکلیف ہوگی, گھر کے آگے چیمٹیوں کے انبار لگ جائیں گے. اس لیے ایسی جگہ ڈالے جہاں میدان وغیرہ ہو تو وہاں ڈال دیں. کھانے کے بعد انگلیاں چاٹ لیں, پلیٹ اور پیالہ بھی کھانے کا صاف کر لیں کہ برکت نہ جانے کس جز میں ہو. جب رزق کی برکت سے انسان محروم کر دیا جاتا ہے تو روتے پھرتے ہیں کہ میری روزی میں برکت نہیں ہوتی, تعویذ دے دیجیے. ارشاد فرمایا کہ جس جلسے میں جھنڈیاں لگی ہوں ہمارے اکابر نے اسے نمائش میں شمار کیا, لہذا شرکت نہ کرے. ضرورت آسائش اور آرائش تک گنجائش ہے مگر نمائش حرام ہے. اسی طرح جلسوں میں تعدد بلب یعنی بہت زیادہ بلب لگانا, جیسے یہ جھالریں وغیرہ لگانا مثل دیوالی ممنوع ہے, کیونکہ ہندو لوگ یہ اس طرح کے بلب جھالریں لگایا کرتے تھے, موم بتیاں وغیرہ. اب بجلی آ گئی تو انہوں نے بجلی کو اس شکل میں سجانے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. تو یہ ہندوؤں کی رسم ہے, ہندوؤں کے طریقے ہیں. جہاں چھوٹے چھوٹے بلب لگے ہوتے ہیں نمائش کے لیے, وہاں جانا جائز نہیں ہے, منکرات میں سے ہے. ارشاد فرمایا جس جلسے میں جھنڈیاں لگی ہوں ہمارے اکابر نے اسے نمائش میں شمار کیا, لہذا شرکت نہ کرے. ضرورت آسائش اور آرائش تک گنجائش ہے, مگر نمائش حرام ہے. یعنی صفائی ستھرائی کے ساتھ, سلیقے کے ساتھ اگر کوئی جیسے اہتمام کر دیا کہ اچھا لگے نظر کو, تو وہ تو ٹھیک ہے, آسائش بھی ہو اور آرائش بھی ہو, یعنی ہر چیز قرینے سے رکھی ہے, لیکن نمائش حرام ہے. نمائش کے لیے جھنڈیاں لگانا اور بتیاں لگانا شادیوں میں بھی اکثر ہی ہوتا ہے, تو یہ سب گناہ کی باتیں ہیں. ارشاد فرمایا کہ ہمارے مدرسے میں بعد نماز فجر ہر بچے کو ایک پارہ یاد کرنے کر کے آنے کی ہدایت ہے. چاند کی جو تاریخ ہوگی وہی پارہ ہر بچہ یاد کر کے آتا ہے, اور جس بچے سے چاہتے ہیں کہیں سے بھی اسی پارے میں سے ایک دو رکوع سن لیتے ہیں. اس طرح سے ہر طالب علم ایک پارہ خوب پختہ یاد کر کے آتا ہے. ارشاد فرمایا کہ منکرات اور بدعات کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب باپ دادا سے یہی رسم دیکھتے چلے آ رہے ہیں. میں پوچھتا ہوں کہ اگر سات پشت سے باپ دادا چائے میں مکھی پیتے آ رہے ہوں تو کیا آپ پی لیں گے؟ تو طبعی مکروحات کے ساتھ جو معاملہ کیا جاتا ہے اس سے بڑھ کر احتیاط شرعی مکروحات اور منکرات سے ہونی چاہیے. ارشاد فرمایا کہ شوہر سے تعلق خاص عورت کو ہوتا ہے, مگر کیا بھائی بہن اور والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے حقوق ختم ہو جاتے ہیں؟ اسی طرح شیخ کے حقوق تو خاص ہیں, مگر دوسرے اکابر اور مشائخ اور علماء کرام کا ادب اور اکرام اور ان کی خدمت میں حاضری اور دعا کی درخواست کرنا یا ان کی مہمان نوازی کیا ان کے حقوق میں سے نہیں ہے؟ کیا باپ کے بھائیوں کے حقوق یعنی چچا کا اکرام و ادب نہیں ہوتا؟ ہاں باپ جیسا معاملہ تو نہیں کیا جا سکتا, بس اپنے مرشد کے علاوہ اصلاح نفس کا تعلق تو نہ رکھے, لیکن دوسرے اکابر اور بزرگان دین کی محبت اور ان کا اکرام نہ کرنا یہ کوئی دینداری کی بات نہیں, بجز جہل و نادانی یا غلو کے. بعض لوگ مجھے ایسے ملے جو احقر کے بعض میں شرکت کے لیے آپس میں پوچھنے لگے کہ شریک ہوں یا نہ ہوں, حالانکہ یہ ایک ہی سلسلے کے حضرات تھے. بعض لوگ وحدت مطلب کا مفہوم غلط سمجھتے ہیں کہ شیخ کے علاوہ کسی بزرگ سے ملاقات بھی نہ کرے, یہ نادانی ہے, ہمارے اکابر کے معمولات اور اصول کے خلاف ہے. ہمارے اکابر اپنے شیخ کے علاوہ دوسرے بزرگان دین کی زیارت بھی کرتے تھے. چنانچہ حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مزدور تھانہ بھون سے واپسی پر حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری کی خدمت میں بھی حاضری دیا کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں دنیا کی حقیقت. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یزال قلب الکبیر شابا فی اثنین فی حب الدنیا وطول الامل. متفق علیہ. ترجمہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بوڑھے کا دل ہمیشہ دو باتوں میں جوان رہتا ہے, یعنی دنیا کی محبت میں اور آرزو کی درازی میں. تشریح میں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت کے سبب اس کو موت سے کراہت ہوتی ہے اور آرزو کی درازی سے نیک اعمال میں تاخیر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ معاف. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں معاشرت کی چند سنتیں سلام کرنا مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سنت ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی بہت تاکید فرمائی ہے. اس سے آپس میں محبت بڑھتی ہے. ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے خواہ اسے پہچانتا ہو یا نہ ہو، کیونکہ سلام اسلامی حق ہے، کسی کے جاننے اور شناسائی پر موقوف نہیں. بخاری اور مسلم کی حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچوں پر گزر ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا. اس لیے بچوں کو بھی سلام کرنا سنت ہے. سلام کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ زبان سے السلام علیکم کہے، ہاتھ سے یا سر سے یا انگلی کے اشارے سے سلام کرنا یا اس کا جواب دینا سنت کے خلاف ہے. اگر دوری ہو تو زبان اور ہاتھ دونوں سے سلام کریں. اگر دو آدمی دور ہیں اور دیکھ لیا ایک دوسرے کو سلام کر رہے ہیں تو سلام کے لیے ہاتھ کا اشارہ بھی کریں، ہاتھ اوپر اٹھائے سر تک، اور منہ سے بھی سلام کریں، زبان سے سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سامنے والا جو دور ہے وہ دیکھے اور جو اس کا اشارہ دیکھ لے تو اس کو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زبان سے بھی کہے اور ہاتھ سے بھی اشارہ کرے. اور اگر قریب میں ملتے ہیں تو اس وقت ہاتھ کا اشارہ نہیں کرنا چاہیے. بعض لوگ قریب میں بھی ہاتھ کا بھی اشارہ کرتے ہیں، پھر مصافحہ کرتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں. اگر قریب میں ہوں تو صرف زبان سے سلام کرنا چاہیے اور سننے والے کو جواب دینا واجب ہے. اگر جواب نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا. اور کل بھی عرض کیا تھا کہ سلام کو ٹھیک طریقے سے زبان سے کہنا چاہیے، حمزہ کو ظاہر کرنا چاہیے. السلام علیکم کہنا صحیح نہیں ہے، السلام علیکم کہیں، حمزہ کو ظاہر کرے السلام علیکم. اور ورحمت اللہ کو بعض لوگ رحمت اللہ کہتے ہیں، یہ بھی غلط تلفظ ہے، اس سے معنی بھی بدل جائیں گے اور یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے. رحمت اللہ ہے، راہ کے اوپر زبر ہے. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ، رحمت اللہ نہیں کہنا چاہیے. اگر صحیح سے سلام نہیں کریں گے تو پھر اس کے معنی بدل جاتے ہیں اور بعض دفعہ بہت ہی برے معنی نکلتے ہیں اگر ٹھیک سے ادائیگی نہ ہو تو، بجائے سلام کے بد دعا ہوتی ہے وہ. کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو سلام کے بعد مصافحہ کرنا مسنون ہے. عورت عورت سے مصافحہ کر سکتی ہے. کسی مجلس میں جاؤ تو جہاں موقع ملے اور جگہ ملے بیٹھ جاؤ، دوسروں کو اٹھا کر خود بیٹھنا گناہ کی بات اور مکروہ ہے. نشتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کی بعض عادات و شمائل و اخلاق میں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانے پینے کی چیزوں میں پھونک نہیں مارتے تھے. کھانا گرم ہوتا ہے اس میں پھونک مارنا یہ صحیح نہیں ہے. انگلیوں اور ہڈیوں کے جوڑوں کے صاف رکھنے کو پسند فرماتے ہیں. جو انگلیوں کے درمیان میل جم جاتی ہے جوڑوں کے اندر، تو آپ اس کو خوب اچھی طرح صاف کیا کرتے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی متواتر 3 روز بھی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ آخرت کو روانہ ہو گئے. اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ کا بستر ایک ٹاٹ تھا اور کبھی کبھی آپ چارپائی پر آرام فرماتے جو کھجوروں کے باندھ سے بنی ہوتی، حتیٰ کہ آپ کے پہلو مبارک میں اس کا نشان پڑ جاتا. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شکم کبھی پیٹ بھرائی غذا سے پر نہیں ہوا اور کسی سے شکوے کا اظہار نہیں کیا، اور فاقہ آپ کو بنسبت تونگری کے زیادہ محبوب تھا، اور دن دن بھر بھوکے گزار دیتے اور رات رات بھر بھوک سے کروٹیں بدلتے رہتے، اور اگر آپ چاہتے تو اپنے رب سے تمام روئے زمین کے خزائن اور اس کی پیداوار اور اس کی فراخ عیشی کا سامان مانگ لیتے، لیکن آپ یہی فرمایا کرتے تھے کہ مجھ کو دنیا سے کیا تعلق، میرے اولو العزم پیغمبر بھائیوں نے اس سے زیادہ سخت حالت پر صبر کیا اور اپنی اسی حالت پر گزر گئے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. إله العالمين هم کو ہمارے گھر والوں کو ہمارے سب بچوں کو ہمارے دوستوں کو ان کے گھر والوں کو اللہ سب کے سب کو اپنے فضل سے جز فرما لے. اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دے. اللہ اپنے راستے میں مجاہدے کی توفیق عطا فرما, مشقت اٹھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گناہوں سے بچنے میں جو تکلیف آتی ہے اے اللہ خوشی خوشی برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گناہوں سے بچنے کا مجاہدہ کرنے کی توفیق دے. اے اللہ گناہوں سے خوب بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنا ولی بنا لے. اللہ یہ جو موبائل کے فتنے ہیں اے اللہ اس سے میری میرے گھر والوں کی اور سب دوستوں کی ان کے گھر والوں کی اور اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. عقائد بھی خراب ہو رہے ہیں, اخلاق بھی خراب ہو رہے ہیں, بدتمیزیاں, بڑوں سے بدتمیزیاں, والدین سے بدتمیزیاں اور عشق مجازی کے حرام بدکاریاں اور کیا کچھ اس کے اندر نہیں ہے. اے اللہ عقائد بھی خراب ہو رہے ہیں. اے اللہ ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ عقل سلیم عطا فرما. جن لوگوں نے اپنے بچوں کو, چھوٹے بچوں کو, ناسمجھ بچوں کو یہ موبائل اور اسمارٹ فون اور ٹیبلٹ دلا رکھے ہیں اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرما. اے اللہ عقل سلیم عطا فرما اور اس کی تباہ کاریوں سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما. بیرون ممالک میں بھی جن لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے وہ بھی اس کو ایسے استعمال نہیں کر رہے ہیں جتنا ہمارے ترقی پذیر اور شکستہ ملک کے اندر مسلمان اس کے اندر برباد ہو رہے ہیں اور مسلمان اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر رہے ہیں. اے اللہ ہمیں عقل سلیم عطا فرما. الہ العالمین ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور اس میں جو مشکل آئے خوشی خوشی برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما. چاہے نفس پر مشکل ہو, چاہے جسمانی مشقت ہو, چاہے مالی ہو, اے اللہ ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنا ولی کامل بنا. اے اللہ سنتوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرما. اے اللہ زندگی کی قدر نصیب فرما دے. اے اللہ غفلت کی زندگی سے, گناہوں کی زندگی سے اللہ ہماری زندگی کو بچا لے. اے اللہ ہمارے اوقات کو بچا لے. اے اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق دے. اے اللہ فکر آخرت نصیب فرما دے. اللہ اپنی خشیت, اپنا خوف اور اپنی محبت ہم سب کو عطا فرما, اپنی معرفت ہم سب کو عطا فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عاجلہ مستمر عطا فرما. بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما. جج اللہ جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے اپنے فضل سے الہ العالمین جلد از جلد ان بچوں کو محبت والے اور اپنی دین پر چلنے والے اور اشار و قربانی کرنے والے اور اتفاق اور محبت سے رہنے والے رشتے عطا فرما. اور اللہ جن کے رشتے ہوئے بھی ہیں آپس میں, خاندانوں میں, میاں بیوی میں, بچوں میں, باپ ماں باپ میں, اے اللہ سب میں خوب محبت اور ادب اور ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت نصیب فرما. جو بھی اولاد ہیں ان کو صاحب نیک اور صالح اولاد بنا دے اور اولادوں کو اللہ اپنا موتی اور فرما بردار بنا لے. اللہ ہم سب کو اپنا موتی اور فرما بردار بنا لے. اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ اب تک جو کوتاہیاں غفلت کی ہیں, دین سے دوری اختیار کی ہے اور جو ہم دوری کر رہے ہیں, غفلت کر رہے ہیں, اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے. اللہ ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرما. موت سر پہ کھڑی ہے لیکن ہم غافل پڑے ہیں. نظر سوئے مرقد, نظر سوئے دنیا, قدم سوئے مرقد, کہاں جا رہا ہے, کدھر دیکھتا ہے. ہر لمحہ قبر سے قریب ہو رہے ہیں, ہر لمحہ آخرت سے قریب ہو رہے ہیں اور دنیا سے دور ہو رہے ہیں, لیکن ہم ہیں, ہمارے دل ہیں کہ دنیا سے چپکے ہوئے ہیں, دنیا سے چھوٹتے ہی نہیں ہیں, دنیا کی محبت سے دل کو خالی کرتے ہی نہیں ہیں. جو چیز ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جانی ہے اسی سے ہم نے دل لگایا ہوا ہے. کیسے ہم بے وقوفی اور جہالت کے کام کرتے ہیں. اے اللہ اس بے وقوفی اور جہالت سے ہماری حفاظت فرما. آنکھ بند ہوئی نہیں اور دوسرا قدم ہمارا آخرت میں ہوگا, پھر کبھی لوٹ کر آنا بھی نہ ہوگا اور ہمیشہ وہیں رہنا ہوگا. اے اللہ ہمیں وہاں کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دے. اے اللہ فکر نصیب فرما دے. قرآن پاک کو اچھی طریقے سے پڑھنے کے, اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اتنے دوستوں سے ہم کہتے ہیں لیکن افسوس ہے کہ آج تک انہوں نے ایک قدم نہیں اٹھایا. لانڈی میں ہم نے کتنا کہا ہوا ہے لیکن ایک آدمی بھی ہم نے کہا ہے مولانا جلیل صاحب سے کہ وہ مفت میں پڑھائیں گے, لیکن ایک آدمی بھی ان کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں آیا. مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے, مجھے رونا آتا ہے بعض اوقات. بعض قریبی دوست ہیں, ہنستے بولتے بھی ہیں, ساتھ میں آتے بھی ہیں, لیکن افسوس ہے کہ قرآن پاک کو صحیح پڑھنا نہیں جانتے. برسوں گزر گئے کہتے ہیں, لیکن افسوس ہے, یہ آخرت سے بہت غفلت کی بات ہے. اللہ مجھے بھی, میرے گھر والوں کو بھی, اور سب دوستوں کو, ان کے گھر والوں کو, اے اللہ قرآن پاک کو خوب اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھنے کی بھی توفیق عطا فرما, اور پڑھنے کی بھی روزانہ تلاوت کی بھی توفیق عطا فرما. جو معمولات اور ذکر و اذکار بتلائے ہوئے ہیں, اے اللہ اس کو بھی خوب اہتمام اور ادب کے ساتھ اور خوب ذوق و شوق کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. پنج وقتہ نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, اے اللہ, پانچ وقت نماز کی توفیق عطا فرما. اے اللہ, پانچوں وقت پابندی سے مسجد میں سنت کے مطابق نماز کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما. ہم پر جس پر زکوٰۃ فرض ہے, اللہ اس کی ادائیگی کی توفیق دے, اور اللہ جن پر حج فرض ہے ان کو حج کرنے کی توفیق دے. اے اللہ, ہم سب کو گناہوں سے حفاظت فرما. اے اللہ, نیکیوں کا ذوق و شوق عطا فرما. اے اللہ, ہم میں سے جس کی جو بھی حاجت ہو, اے اللہ اس کی جائز حاجت کو پورا فرما, اور جو پریشانی ہو اپنے فضل سے اس کو دور فرما. اللہ, ہم سب کو تقوی کامل سے رہنے کی توفیق عطا فرما. تقوی کامل پر جینا اور مرنا نصیب فرما. ایمان کامل اور اسلام کامل پر جینے مرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ, بے وقوفی کی زندگی سے, جہالت کی زندگی سے, غفلت کی زندگی سے ہر مسلمان کی حفاظت فرما, مجھ سمیت ہر مسلمان کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله على النبي الكريم, برحمتك يا ارحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.